بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ ساری رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہیں اور آپ کے علم ہے کہ گزشتہ ہفتے کے بعض واقعات کا ہم اپنے اس پروگرام میں جائزہ لیتے ہیں، چنانچہ آج بھی ایسا ہی کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
شیعہ سنی اختلافات اسلام دشمنوں کا دیرینہ حربہ۔ سعودی عرب پر دہشت گردی کے بادل۔ پاکستانی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان تناؤ۔ لیبیا کی خانہ جنگی، بیرونی مداخلت کا میدان۔ جاپان پر امریکہ کی ایٹمی بمباری کی برسی۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج عالم اسلام بہت سی مشکلات سے دوچار ہے، اور اس میں سے ایک بڑی مشکل عالم اسلام کے درمیان پائے جانے والے اختلافات ہیں۔ ہمارے تجزیہ نگار نے اسی تناظر میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، جو اس وقت آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔
مصر کی معروف دینی درسگاہ جامعۃ الازہر کے سربراہ احمد طیب نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ چینلوں پر شیعہ مسلمانوں کو کافر کہا جانا غلط اقدام ہے، اور قرآن و سنت اور دین کے لحاظ سے اس طرح کے اقدامات قطعاً ناقابل قبول ہیں اور ان کی کسی بھی قسم کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ شیخ الازہر احمد طیب نے مزید کہا کہ شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہم شیعہ مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ جان لینا چاہیے کہ افواہوں کے برخلاف شیعہ مسلمانوں کے پاس کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے۔ شیخ الازہر نے تاکید کے ساتھ کہا کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر دیا جائے، بلکہ اس سلسلے میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بعض اختلافات سے ناجائز سیاسی فائدہ اٹھانا ہے۔ شیخ الازہر احمد طیب نے کہا کہ جامعۃ الازہر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ امت مسلمہ اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کوشش کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے حالات میں کہ جب امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی اشد ضرورت ہے، گمراہ کن افکار عالم اسلام میں فتنہ انگیزی کے مترادف ہیں۔ شیخ الازہر نے اس بات پر تاکید کی کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت کے لیے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ مختلف اسلامی ممالک میں آنے والی حالیہ تبدیلیوں کے باوجود استبدادی نظام کے فتنوں سے چھٹکارا پانے اور اس بحران سے عبور کرنے کی اہم ترین روش مسلمانوں کا باہمی اتحاد ہی ہے۔ مختلف سازشوں کے ذریعے سنی اور شیعہ کے درمیان اختلافات پھیلانا اسلام دشمن طاقتوں کا دیرینہ ایجنڈا رہا ہے، تاکہ اس طریقے سے امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے۔ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے اندر اپنا اثر و نفوذ پیدا کرنے کے لیے غدار، گمراہ اور مفاد پرست افراد سے استفادہ کرتی ہیں، اور مختلف اسلامی فرقوں کو اپنے مفاد پرستانہ پالیسیوں کی ترویج اور تشریح کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ امریکی اسلام کی ترویج اور تشریح ایک ایسی سازش ہے جس کا مقصد مسلمانوں کی صفوں میں اختلافات پیدا کرنا اور عالم اسلام کو عالمی سیاست میں ایک مثالی طاقت میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے۔ دشمن شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی بنیاد پر شیعوں اور سنیوں کو فروعی مسائل میں الجھایا جا رہا ہے، تاکہ وہ عالم اسلام کے بڑے اور اہم مسائل من جملہ بیت المقدس جیسے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیں۔ اسلام دشمن طاقتوں کی کوشش ہے کہ دقیانوسی اور جہالت کی علامت ماڈرن اسلام کو خالص محمدی اسلام کے مقابلے میں لا کھڑا کریں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خالص محمدی اسلام ہر طرح کے اختلافات اور فتنہ انگیزیوں سے مبرہ ہے اور امت مسلمہ کے اتحاد و وحدت پر زور دیتا ہے۔ دوسری طرف داعش اور القاعدہ جیسے گمراہ منحرف نیز اسلامی شریعت اور اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ دہشت گرد گروہ بظاہر اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں امریکہ اور اسرائیل کی مکمل پشت پناہی اور سرپرستی حاصل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے بقول امام خمینی کے نظریہ اور آئیڈیالوجی کے مطابق درباری ملہ داعشی نیز امریکہ اور اسرائیل کے مظالم پر غیر جانبدار رہنے والا اسلام اور بڑی طاقتوں سے توقعات رکھنے والے سب باطن میں ایک جیسے ہیں اور یہ سب ناقابل قبول ہیں۔ عالم اسلام کے خلاف جاری سازشوں کی روشنی میں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان فروعی اور معمولی اختلافات، نیز سیاسی مسائل پر سوچ کا فرق اس بات کا باعث بنے کہ دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھائے۔ خالص محمدی اسلام قرآن و سنت کی تعلیمات پر استوار ہے اور ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، اور قابل قبول علمی اور سائنسی بنیادوں پر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔
سامن اتحاد، وقت کی ضرورت، اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا، جہاں پچھلے دنوں ایک خود کش دھماکے میں متعدد سعودی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کا ہمارے تجزیہ نگار نے کچھ یوں جائزہ لیا ہے۔
جنوبی سعودی عرب کے صوبے اسیر کے صدر مقام ابہا میں فوجی چھاؤنی کی ایک مسجد کو جمعرات کے روز دہشت کم 17 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ اب سے کچھ ماہ پہلے بھی مشرقی سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کی دو مساجد کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ سعودی عرب میں دہشت گردی کے یہ واقعات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب اس ملک کی وزارت داخلہ نے حال ہی میں دہشت گرد گروہ داعش کے ساتھ رابطے کے الزام میں 400 سے زائد افراد کو حراست میں لیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ جمعرات کو ہونے والا حملہ، جس میں انسداد دہشت گردی فورس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس بات کی واضح علامت ہے کہ داعش جیسا خونخوار گروہ کسی خاص جغرافیائی حدود میں محدود نہیں ہے۔ یہ خونخوار بھیڑیا اپنی وحشیانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کسی پر بھی رحم نہیں کرتا اور ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے عام لوگوں اور سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر میں سیکورٹی اہلکاروں کی مسجد پر ہونے والے حملے نے داعش بمقابلہ شیعہ مسلمانوں کے نظریے کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے داعش کے جتھے میں شامل ہونے والے انسانیت کے قاتل لوگ اسلام پر کوئی یقین نہیں رکھتے، اور یہ دین رحمانی بھی ایسے صفاق قاتلوں کو اپنے پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ داعش دراصل دہشت گردی کو بطور ہتھکنڈا استعمال کرنے کے طویل عمل کا نتیجہ ہے، اور سعودی عرب کے انتہا پسندانہ وہابی نظریات نے بھی اس سیاسی تخریبی منصوبے کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ داعش کے اقدامات سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ داعشی دہشت گردی کی لہریں صرف شام اور عراق کی سرحدوں میں محدود نہیں ہیں، اور یہ خونخوار گروپ یکے بعد دیگرے اپنے حامی ملکوں کو بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ داعش کے سر پر ریاض کی حمایت کی چھتری بھی سعودی عرب کو اس وحشی درندے کی گزند سے محفوظ نہیں رکھ سکی ہے۔ اس سے پہلے داعش کی حمایت کرنے والا ملک ترکی بھی اس کے ہاتھوں زخم کھا چکا ہے۔ بدامنی کے ماحول میں ملکوں کی سلامتی کو محفوظ رکھنا محال ہے، اور شام و عراق کے بحران نے ثابت کر دیا ہے کہ دوسروں کو بدامنی میں مبتلا کر کے بھی اپنے ہاں پائیدار امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے حالات میں خطے میں پائیدار امن و سلامتی کا قیام مشترکہ تعاون اور اقدامات کا متقاضی ہے۔ اس اہم اور حیاتی اصول کے تحت ہی ایران کے وزیر خارجہ نے ہمسایہ ممالک اور علاقے کے ملکوں کے درمیان ایک ریجنل ڈائیلاگ کونسل کے قیام کی تجویز پیش کی ہے۔ داعشی دہشت گردی کے تلخ تجربات نے اس خطرے کے مشترکہ ادراک کی غرض سے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو ضروری بنا دیا ہے، بصورت دیگر جنوبی سعودی عرب جیسے واقعات آئندہ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔
ناظرین، رخ کرتے ہیں ہمسایہ ملک پاکستان کا، کہ جہاں سیاسی چپقلش بظاہر ختم ہونے یا کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حکمراں جماعت اور حزب اختلاف کے درمیان رسہ کشی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آئیے سلسلے میں جناب ارشاد عارف کا تجزیہ ملاحظہ فرمائیے۔
دیکھیے جناب عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، ظاہر بات ہے کہ دو مقبول سیاستدان ہیں، اور ان کی دونوں جماعتیں جو ہیں پنجاب میں اصل میں وہ ایک دوسرے سینگ پسا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب کو اگر ون کر لیا جائے تو پورے پاکستان پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ 2013 کے الیکشن کے حوالے سے عمران خان کے جو تحفظات تھے ان کو بر وقت اگر دور کر دیا جاتا ہے، ابتدا ہی میں ان کے کچھ مطالبات مان لیے جاتے تو شاید معاملہ اتنا تلخی اور مہازارائی کی طرف نہ جاتا، لیکن اب چونکہ مہازارائی بڑھ چکی ہے، اگرچہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن عمران خان کی بقا، سیاسی بقا اسی میں ہے کہ وہ ایک ایجوکیشنل پالیٹکس کو زندہ رکھیں. اگر جب وہ کل اسمبلی میں چلے جائیں گے وہاں بھی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن جتنے جذبات وہ بھڑکا چکے ہیں اب ان سے یک دم پیچھے پلٹنا جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک تو فیس سیونگ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. حکومت نے بھی کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ جو قراردادیں تھیں جناب مولانا فضل الرحمان کی اور ایم کیو ایم کی, اس کو ایک ہفتے تک لٹکانے کی اور پھر تجویزیں کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر ابتدائی میں اسپیکر ان قراردادوں کو ریجیکٹ کر دیتے اپنے چیمبر میں تو معاملہ آگے نہ بڑھتا. تو چونکہ حکومت نے جو ہے وہ ان کو فیس سیونگ نہیں دی, ان کو جو جس انداز میں باعزت طریقے سے خوش آمدید کہنا چاہیے تھا اسمبلی میں نہیں کہا گیا, تو اس لیے اب وہ بھی مہادارائی پر تلے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو حلقہ نیابت ہے, ان کے جو نوجوان ہیں کارکن ہیں, وہ مایوسی کا شکار ہوں یا وہ اس کو شکست اپنی سمجھیں. تو یہ مہادارائی تو چلتی رہے گی, لیکن اب میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کوئی نیا دھرنا دیں گے یا سڑکوں پر نکلیں گے. اب یہ معاملات اسی طرح نیمے دروں نیمے بروں, کچھ گرم کچھ سرد جو ہے یہ چلتے رہیں گے.
ناظرین, پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے جناب ارشاد عارف. ایک بار پھر رخ کرتے ہیں ایک ایسے ملک کا کہ جہاں دہشت گردی اور دہشت گرد عناصر انارکی پھیلائے ہوئے ہیں اور اس صورتحال سے مغربی طاقتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. جی ہاں, چلتے ہیں لیبیا کہ جہاں تازہ صورتحال یہ ہے کہ مغربی طاقتیں اپنے فوجی اتارنے کے لیے پرتول رہی ہیں.
ماہرین نے مدتوں قبل لیبیا میں خانہ جنگی کی بابت خبردار کیا تھا. ماہرین کے بقول لیبیا میں خانہ جنگی کے جاری رہنے سے اس ملک کے امور میں بیرونی حلقوں کی مزید مداخلت کا راستہ ہموار ہوگا. بعض آگاہ حلقوں نے یہ بھی خطرہ ظاہر کیا ہے کہ بیرونی ممالک لیبیا کے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں. ان حالات میں عالمی حلقوں کی جانب سے لیبیا میں امن قائم کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. البتہ امن قائم کرنے کے لیے صلاح و مشورے بدستور جاری ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ لیبیا میں جاری جھڑپوں میں بھی شدت آ گئی ہے. لیبیا کے امور سے آگاہ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ لیبیا کی یہ حالت اغیار کی براہ راست اور بالواسطہ مداخلت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے معمر قذافی کے سقوط کے بعد شروع کی تھی. ان حلقوں کے بقول بیرونی طاقتوں نے لیبیا میں متحارب گروہوں کو ہتھیار دے کر اختلافات کی آگ کو مزید ہوا دی اور لیبیا میں امن و امان تباہ کر کے رکھ دیا. قطر نے کہا ہے کہ قطر, ترکی اور سوڈان متحارب گروہوں کی حمایت کر رہے ہیں. لیبیا 2011 سے میدان جنگ بنا ہوا ہے. اسی زمانے سے اس ملک میں مخالف گروہوں, عسکریت پسندوں, یہاں تک کہ پارلیمانی ارکان کے درمیان بھی جھڑپیں چلی آ رہی ہیں. اس کے نتیجے میں مداخلت پسند طاقتیں لیبیا کے عظیم زیر زمین ذخائر بالخصوص تیل کو لوٹنے میں مشغول ہیں. اس وقت اگر مغربی ممالک لیبیا پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ملک پوری طرح سے نابودی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور بیرونی ممالک کی مداخلت نیز اس کے ٹکڑے ہونے کا راستہ بھی ہموار ہوگا. لندن سے شائع ہونے والے اخبار ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ برطانیہ, امریکہ, اٹلی, فرانس, اسپین اور جرمنی نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے ساتھ لیبیا کے لیے اپنی فوجی افواج روانہ کرنے کی بھی کوششیں شروع کر دی ہیں. ان ممالک کا مقصد یہ ہے کہ وہ لیبیا کے لیے اپنی بری افواج بھیج کر مقامی فوج کو ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ داعش دہشت گردوں کے خلاف حملے بھی کریں اور لیبین حکومت کے اداروں کی تشکیل نو کریں. فوجی ذرائع نے زور دے کر کہا ہے کہ آخری حملے کے لیے فوجی طیارے لازمی ہوں گے اور یہ مشن اس بات کا سبب بنے گا کہ لیبیا میں متحدہ حکومت بہت جلد تشکیل پائے. یہ اقدام اگست کے مہینے کے اختتام تک انجام پائے گا. دریاسنا برطانوی حکومت کے ایک ذریعے نے کہا ہے کہ برطانیہ لیبیا میں فضائی حملوں میں شرکت نہیں کرے گا کیونکہ اس کی ترجیحات میں عراق میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کرنا ہے. برطانیہ, فرانس, امریکہ اور اٹلی کی اسپیشل فورسز لیبیا میں داعش سے وابستہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں حصہ لیں گی. اس خبر کے سامنے آنے کے بعد لیبیا کے وزیراعظم نے اپنے ملک میں ہر طرح کی بیرونی مداخلت کی مخالفت کی ہے. عبداللہ السنا نے کہا ہے کہ ان کی حکومت باہمی احترام اور داخلی امور میں عدم مداخلت کے اصولوں کے مطابق تمام ملکوں کے ساتھ تعاون کا خیر مقدم کرتی ہے, لیکن کسی بھی بیرونی ملک کو لیبیا کی سرزمین پر فوجی مداخلت کی اجازت نہیں دے گی.
سامعین، پروگرام زاویہ نگاہ کا آخری موضوع جاپان پر ایٹمی بمباری۔ آپ کے علم ہے کہ آج کل جاپان میں ایٹمی بمباری کی برسی کے ایام جو ہیں منائے جا رہے ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں کہ جو تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب راشد عباس نقوی صاحب کو۔ راشد صاحب، بہت خوش آمدید کہوں گا آپ کو میں۔
شکریہ
راشد صاحب، آپ کے علم ہے کہ 70 برس پہلے 2-3 دن کے وقفے کے بعد امریکہ نے پہلے ہیروشیما اور پھر ناگاساکی کو ایٹمی بمباری کا نشانہ بنایا، اور اس کے باوجود امریکہ دنیا میں سب سے بڑا انسانی حقوق کا علمبردار اور چیمپئن ہے۔ اس 70 برس پہلے بھی وہ اس بات کا دعویٰ کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس موضوع پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعوے ہیں اسی لیے ہیں، اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے، یعنی انسانیت کے اس پیکر پہ جتنا بڑا اور گہرا گھاؤ امریکہ نے لگایا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی میں، اس کو ہرگز یعنی تاریخ میں فراموش ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اتنے بڑے جرم کو چھپانے کے لیے اتنے بڑے نعرے بھی ایجاد کرنا ضروری تھے، اور اتنے بڑے ادارے بھی بنانا ضروری تھے، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پوری قوت بھی لگانا ضروری تھی کہ اپنے اس جرم کو چھپا سکے۔ لیکن جرم یہ اتنی بڑی سطح کا جرم تھا کہ اس کو نہیں چھپایا جا سکا، باوجود کہ امریکہ اب بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا جو ہے علمبردار اور پتہ نہیں کیا کیا ادارے بنائے ہوئے ہیں اور کیا کیا سلسلے بنے ہوئے ہیں، لیکن اب بھی جب ظلم کی بات ہوتی ہے، اب بھی جب انسانیت کو کے قتل عام کی بات ہوتی ہے، انسانیت کی نابودی کی بات ہوتی ہے، تو امریکہ کا نام آتا ہے، امریکہ کے ان افراد کا نام آتا ہے کہ جو اس میں ملوث تھے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ناگاساکی اور وہاں پہ بات ہے، اب بھی ان کے جرائم کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی یعنی انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، ہم ڈیموکریسی کے لوگ ہیں، ہم فلاں فلاں، لیکن زمان اور بیان کے عنوان سے، گفتار کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، سب میں اگر دیکھا جائے امریکہ وہیں پہ 1945 کے اسی مقام پہ کھڑا ہے جیسے، یعنی آج 2015 میں بھی اس کی وہی انسانیت کے خلاف پالیسیاں ہیں کہ جو 1945 میں تھی۔
اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے جناب اسد عباس صاحب سے۔ اسد عباس صاحب، السلام علیکم۔ اسد عباس صاحب، 70 برس ہو چکے ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما پر بمباری کو ہوئے، ایٹمی بمباری کو، کیا کہیں گے اس 70 برس کے اس عرصے میں امریکیوں کا کردار کیا رہا، اور آئندہ ان کے کردار میں، پالیسیوں میں، اقدامات میں کوئی تبدیلی کے اثر آپ دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ انسانی تاریخ کا یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کے اندر لاکھوں انسان جو ہیں ان کو ایک ہی لحظے کے اندر ان کی جانیں جو ہیں لے لی گئی، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ انسانی حقوق کے نام پر، مذہبی آزادی کے نام پر۔ یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ اس سے پہلے جو ڈکلیریشن ایک دی گئی 1945 میں جاپان کو جو ڈکلیریشن دی گئی، پوٹسڈیم ڈکلیریشن جو ہے، اس میں یہی ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ لوگ بیٹھ کر جو ہے انہوں نے جاپان سے کہا کہ آپ لوگ سرنڈر کریں اور ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت قائم کریں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے آخر کار یہ حل نکالا کہ ابھی یعنی یہ تو 2 دھماکے ہیں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر، ابھی یعنی اطلاعات ہیں کہ 3 بم جو ہیں ایٹم بم مزید بھی ان کے پاس تیار تھے جو کہ یہ جاپان کے شہروں کے اوپر جو ہے اس کے دھماکے کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے صورتحال دیکھی اور عالمی سطح کے اوپر انہیں معلوم ہوا کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں، یعنی لوگوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے ملکوں کے اندر، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس فیصلے کو ترک کر دیا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ اس وقت بھی انسانی حقوق کا نام لے کر انہوں نے دھماکے شروع کیے، اور آج بھی جتنے بھی یہ قتل و غارت کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، یعنی ذرا بھی فرق نہیں پڑا ہے، اور ذرا بھی۔ اور اس سے میں ایک اور چیز کو مطلب دیکھیں کہ یعنی جو سائیکی تھی ان کی کہ ہم لوگ ایٹم بم بنائیں گے یا ہم ایٹم بم کے استعمال کے ذریعے جو ہے کسی ملک کو فتح کر لیں گے، آج بھی انہوں نے جو ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے وہی سائیکی موجود ہے اور وہی یعنی فکر موجود ہے۔ اگر یہ اتنے زیادہ اس پہ نادم ہیں یا یہ اس کو اتنا زیادہ چھپانا چاہتے ہیں تو پھر ایٹم بم کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا خطرناک اسلحہ، یعنی بہت شور مچایا جاتا ہے گوگ میگوگ کے حوالے سے، یاجوج ماجوج کے حوالے سے، یا ہلاکو خان کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے انسانیت کے اندر بڑے مظالم کیے، لیکن یہ ظلم جو ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ यानी वर्ल्ड वॉर टू जो है उसके अंदर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 45 लाख इंसान और एक अंदाजे के मुताबिक 85 लाख इंसान जो है वो कत्ल हुए हैं, जबकि ये जो के मैं का हमला था उसके बारे में कहा जाता है, यानी अंदाजे हैं कि 30 लाख एक जगह पर अंदाजा है और एक जगह पर 35 लाख। तो ये इतने जब इल्म की जो है वो इस तरह से तरक्की कर रही हैं, वहां पर मुनाफ़त भी इतनी इस हद तक तरक्की कर चुकी है भूख के नाम पर और इंसानी आजादियों के नाम पर जो है लोगों का कत्लेआम कर दिया है और आज वो कत्लेआम का सिलसिला जारी है।
जी असद अब्बास साहब शुक्रिया, लाइन पर रहिए गालबत आप। राशिद अब्बास साहब, अमेरिका जैसे कि आपने भी इशारा किया कि मुख्तलिफ खूबसूरत नारों के पीछे अपने आप को जो है वो छुपाता है और छुपा रहा है, और उसने मुख्तलिफ इदारे कायम कर रखे हैं इस किस्म के कि जिनकी आड़ में जो है वो अमेरिका अपना वो मकरू चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। अलबत्त जो बाबसीरत लोग हैं, जो बारीकबीन लोग हैं, जो नज़र गहराई के साथ रखने वाले लोग हैं, वो इस इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं और उनको मालूम है के कितना मकरू और स्याह चेहरा जो है अमेरिका के खूबसूरत परचम के पीछे या उस मुजस्म आज़ादी के पीछे जो है छुपा हुआ है। अमरीकी कहते हैं कि बाज़ ममालिक मुमकिन है दुनिया के ममालिक जो हैं वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करें, लिहाजा उनको एटम बम बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ख़ुद इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत देने के बावजूद वो ये दावे कर रहे हैं, और उसकी आड़ में हत्ता अपने जो मुखालिफीन हैं या जो उनसे हमांग नहीं है, जो उनके पिट्ठू नहीं है, जो उनकी पॉलिसियों को फॉलो नहीं करते, उनको वो पुरम्प्ट एटमी टेक्नोलॉजी से भी महरूम करने के दर पे रहे हैं। और इसकी वजह से मिसाल हमारे पास इस्लामी जमहूरी ईरान की है। इस सिलसिले में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा।
देखें, ये जो किसी को कहना कि ये ज़िम्मेदार है या ज़िम्मेदार नहीं है, उनके अपने मेयारात हैं, यानी इसमें कोई एक स्टैंडर्ड करार दिया जाए ना, मसलन कोई एक ऐसा कन्वेंशन हो, कोई ऐसा इदारा हो कि वो कुछ मेयारात बताए कि ये मेयारात हैं और उसके मेयारात पे परखा जाए कि कौन सा मुल्क इस पे पूरा उतरता है या नहीं। ये नहीं है कि एक मुल्क का सदर या एक मुल्क की इंतज़ामिया जो है वो पूरी दुनिया के बारे में फ़ैसला करती फिरे कि ये ज़िम्मेदार है, ये गैर ज़िम्मेदार है, और वो भी ऐसा मुल्क जो अमलन एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दे चुका हो और उसमें तारीख में उसकी चीज़ें मौजूद हों। लिहाजा इसमें तो अमरीका का तो ये किसी लिहाज से भी ना ह्यूमन राइट्स के नुमान से अगर बात करें, ना आलमी सियासत के नुमान से आप बात करें, ख़ुद अमरीका को ये हक नहीं बनता कि वो स्टैंडर्ड्स, वो पैरामीटर्स बताए कि ये फलां ज़िम्मेदार है या गैर ज़िम्मेदार है। आप इससे आगे हैं, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त ख़ुद अमरीका इस बुनियाद पर कि जिसको उसने अपना मेयार बनाया हुआ है, ख़ुद सबसे बड़ा गैर ज़िम्मेदार है। अब भी अगर हिरोशिमा और नागासाकी को फरामोश भी कर दिया जाए, और अब भी देखें कि अब पूरी दुनिया में शोर मच रहा है कि ये तर्क असलाह की बातें चल रही हैं, एटमी असले के फैलाव में कमी की बातें चल रही हैं, उसको कम अज़ कम मिनिमाइज़ करने की, कि ऐसे सतह पे लेके आए जो कम से कम पे हों। लेकिन आप देखेंगे कि बजाय ये कि वो मिनिमाइज़ किया जाए, अब भी अमेरिकन पॉलिसियाँ देखें, अब भी उनके बजट एटमी असले को, अब ये एटमी असला किस लिए, यानी ये जब एटमी असला किस लिए, मतलब दो तरह के नज़रिए इसमें हैं। एक ये है कि एग्रेशन के लिए, देखिए अगर एग्रेशन है ये तो 100% इंसानियत के ख़िलाफ़ है, यानी आप बना ही इसलिए रहे कि आपने इंसानियत को तबाह करने। अच्छा, इस दूसरा एक इसका ये है कि नहीं ये है दिफा की डेटरेंट्स है और फलां है फलां। अब उसमें भी आप देखें कि अभी तक की जो सूरत हाल है कि जब आप उसको दिफा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जब अगर किसी ने हमला कर दिया तो आपने इस्तेमाल तो करना है, यानी उस सूरत में भी आपने इंसानियत को तबाह करने। लिहाजा एटमी असले का वजूद खुद एक ऐसा इशू है कि जिस पे अब मसलन इस्लाम के अंदर बिलखसूस, या मसलन रहबरे मुअज्जम ने जो ईरान के उनवान से उसको हराम करार दिया है, तो इसके पीछे यही फलसफा है कि चाहे आप दिफा के लिए रखें, दिफा को बिल आखिर कभी आपने एग्रेशन के लिए इस्तेमाल करने। लिहाजा एक ऐसी चीज़ का वजूद ही कि जिसका दिफा की सूरत में या एग्रेशन की सूरत में इंसानियत के खिलाफ उसका जायज़ नहीं है। तो गैर जिम्मेदारी तो वो है कि जो लोग रखे हुए हैं अभी तक, जो बना रहे हैं उनकी तो बात की बात है, वो अपनी शरायत बयान करते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन जिनके पास मौजूद है उनके लिए लम्हा फिक्री है कि आप गैर जिम्मेदार हैं, आपने एक ऐसी चीज़ को अपने पास रखा हुआ है कि जिसका हदफ ही तबाही है। मसलन हिरोशिमा और नागासाकी में जब हम कहते हैं ना तबाही का लफ्ज़, जो पूरा होकर जो मुजस्म होकर सामने आता है ना, वो तबाही वो है कि जो अमेरिका के जरिए हुई, जो अमेरिका की इन पॉलिसियों की वजह से हुई। लिहाजा ये अपने तौर पे अगर किसी को गैर जिम्मेदार कहें कहते फिरें, वरना अगर कोई तारीख का मुताला करेगा, अगर कोई इन चीज़ों को बारीक बीनी से देखेगा, तो आखिर इसी मकाम पे पहुंचेगा कि सबसे गैर जिम्मेदार बिलखसूस एटमी मसाइल में वो अमरीका रहा है। दुरुस्त है दूसरे ममालिक के पास ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن کم از کم انہوں نے استعمال نہیں
کیا.
ابھی تک کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کسی حد تک ذمہ دار ہیں چونکہ ہم نے استعمال نہیں کیا، لیکن یہ تو استعمال کر چکا ہے. لہٰذا میں تو کہتا ہوں اس کو باقاعدہ ویریفائی کرنا چاہیے. ایٹمی پالیسی جب بھی کہیں پہ بات کی جائے تو وہاں پہ کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا غیر ذمہ دار اس عنوان سے امریکہ ہے. اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ کون اس پہ جو ہے وہ ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا.
جی بہت شکریہ راشد صاحب. یہاں ہم ایک ناظرین مختصر بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ناظرین ایک بار پھر خیر مقدم آپ کا، اور ہم اسد عباس صاحب کی طرف رخ کریں گے. اسد عباس صاحب السلام علیکم مجدداً. جی اسد عباس صاحب، اس وقت ہیروشیما کے عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم امریکہ کو یا امریکی حکام کو، موجودہ امریکی حکومت کو یا آئندہ حکمرانوں کو جو کام کرنا چاہیے ناگاساکی اور ہیروشیما میں، جو انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، وہ ہے جاپانی عوام سے معافی مانگنا. میں یہ تھوڑا سا اضافہ کروں گا، نہ صرف یہ کہ جاپانی عوام سے، چونکہ انسانیت کے خلاف جرم انہوں نے انجام دیا، پوری عالم انسانیت سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. اس پر میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا مختصر.
یہ اس میں تو کوئی مطلب دوسری رائے نہیں ہے کہ مطلب وہ لوگ جو کہ گناہگار ہیں، وہ قوم جو کہ پوری عالم انسانیت کی گناہگار ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ ان لوگوں سے جو کہ مطلب اس سے جن کو نقصان ہوا ہے ان سے، بلکہ پوری انسانیت سے معافی مانگے. اور معافی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فقط الفاظ کے ذریعے معافی مانگ لی جائے، بلکہ وہ جو ڈیٹرنس پار ہے یا وہ چیز جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے پورے عالم انسانیت کو، جس کی ابتدا انہوں نے کی ہے، اس ڈیٹرنس پار کو ختم کریں اور اپنی ندامت کا اظہار جو ہے وہ عملی طور پر اس کے پریکٹیکلی اس میں ندامت کا اظہار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ شدید خطرے کے اس در پہ ہے، اس ایٹمی جو ڈیٹرنس کی پار ہے یا یہ طاقت ہے اس کے ذریعے سے. کیونکہ اگر یعنی ایک مفروضہ پیش کرتا ہوں کہ چند لوگ جو ہیں وہ چند حکمران جو ہیں وہ مل کے اگر بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے اور ہم نے پوری باقی جو عوام یا پوری اقوام جو پوری دنیا کے اوپر بستی ہیں ان کو ہم نے ختم کر کے ایک مخصوص خطہ جو ہے یا ایک مخصوص قوم جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے، تو اس کے لیے بھی کل کل آ کے وہ یہ ڈیٹرنس جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یہ شیطان جو ہے یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس طاقت یا یہ جو ایک ہتھیار ہے اس کا خاتمہ ہے پوری دنیا کے اندر، اور تمام ملتیں جو کہ اس کے حوالے سے پریشان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے ان اقوام سے جن کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں کہ وہ ان ہتھیاروں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں.
جی بہت شکریہ اسد عباس صاحب. راشد عباس صاحب، عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا کہ حکومتوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے اس سلسلے میں جو مطالبہ ہے وہ کافی کمزور ہے یا رسمی حیثیت رکھتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کیا جائے، نابود کیا جائے یا کم کیا جائے، یا امریکی مذمت کے حوالے سے ان کو محکوم کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ اس پر، کیا وجہ اس کی؟
دیکھیں اصل ہمارے لیے جو مسئلہ بن گیا نا، یعنی عالم انسانیت کہہ لیں یا اس وقت کی جو عالمی سیاست ہے، اس میں دو چار ممالک نے اپنا اس انداز سے پنجے گاڑ لیے ہیں نا، کہ جو بڑے ادارے بھی ہیں، اب اگر ان کو آپ یونائٹیڈ نیشن کو مانتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی کونسل کو ماننا پڑے گا، سیکیورٹی کونسل کو مانتے ہیں تو ان کی سپر پاور ہونے کو اور ان کی ویٹو پاور ہونے کو ماننا پڑتا ہے. تو اس کے اندر رہ کے سارے ملک جکڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ جو آزادی ہے نا، چند ممالک ہیں جو کبھی کبھی اٹھتے ہیں اور زور سے اور اپنی بلند آواز سے اور اپنے جسے کہہ رہے ہیں پوری قوت سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، وغیرہ تو دبی ہوئی قومیں ہیں، دبے ہوئے حکمران ہیں. ہر حکمران کو اپنے اقتدار کا خوف ہے کہ میرا اقتدار میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے. وہ جو آزاد قومیں ہیں، وہ جو حریت پسند ہیں، وہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ آپ کو چاہے وہ انفرادی طور پہ ہوں، چاہے اجتماعی طور پہ ہوں، ممکن ہے حکومتیں یہ بات نہ کرتی ہوں، لیکن آپ کو حریت پسندوں کی یہ آواز آپ کو نظر آئے گی. وہ امریکہ کو کیوں، امام خمینی جیسے حریت پسندوں کے رہنما نے کیوں کہا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، اسی بنیاد پہ کہا ہے؟ یا کیوں امام نے اصلاً کہا کہ یہ اسلام امریکائی اور اسلام محمدی کی جو ہے، تاکہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بات واضح ہو جائے، ایک عالم انسانیت کے لیے بھی واضح ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو حریت پسند ہیں، جو آزاد اور جسے کہتے ہیں خدائی فکر رکھنے والے ہیں، وہ تو امریکہ کو ہمیشہ برا کہتے ہیں۔ اور اب بھی مردہ باد امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ امریکی عہدیدار کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو ان حریت پسندوں کی آواز سنائی دیتی ہے کہ انہوں نے ان کے کس انداز سے استقبال کیے۔
جی بہت شکریہ راشد صاحب۔ ناظرین، ہمارا پروگرام زاویہ نگاہ یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اس دن اور اس امید کے ساتھ کہ امریکہ اور امریکہ جیسی طاقتیں کہ جو انسانیت کا خون بہانے کے لیے ہر لمحے تیار اور آمادہ رہتی ہیں اور اپنے اقدامات سے اس کا اظہار بھی کرتی رہتی ہیں، وہ نابود ہوں یا کم سے کم ان کو ان کی جگہ پر بیٹھا دیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ We'll be right back.